بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 16 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے BA BSc BCom جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر PhD ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 172 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 16. چونکہ ہمارے ہاں سرمایہ کی قلت ہے لہٰذا اگر صحیح طور پر زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے تو اس سے کافی حد تک بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے. روزگار کی حکمت عملی. پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے جہاں پر بے روزگاری کا دباؤ بہت زیادہ ہے. اس کی بڑی وجہ آبادی کا دباؤ ہے. ہمارے ہاں 2.3% سالانہ کی شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے. بچت اور سرمایہ کاری کا معیار کم ہے. زراعت میں جدیدیت اور بڑے پیمانے کی صنعتوں کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت پاکستان نے 7ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران روزگار کے 3.87 بلین نئے مواقع فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا. خاص طور پر پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا, لیکن روزگار حاصل کرنے کا یہ ہدف بھی پورا نہ ہو سکا, بلکہ بے روزگار لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. 8ویں 5 سالہ منصوبے کے شروع میں کل بے روزگار افراد کی تعداد 19 لاکھ افراد سے زیادہ تھی. آبادی میں اضافے کے تناسب کو سامنے رکھتے ہوئے مزید 55 لاکھ افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا. بے روزگاری کے اسباب. نمبر 1, آبادی میں شدید اضافہ. ہمارے ملک کی آبادی تقریباً 13.5 کروڑ ہے. اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوائے کینیا کے دنیا کے غریب 38 ممالک میں سے پاکستان میں آبادی کی افزائش سب سے زیادہ ہے. آبادی میں اس شدید اضافے کی بنا پر روزگار کے مواقع میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے, جبکہ روزگار کے نئے مواقع بہت کم پیدا کیے جا رہے ہیں. نمبر 2, پیداوار میں کمی. پاکستان کا صنعتی اور زراعتی شعبہ انتہائی پسماندہ ہے. شعبہ زراعت میں سیم و تھور, زرعی بیماریاں, کیڑے مکوڑے, خشک سالی اور سیلاب اثر انداز ہوتے ہیں, جس کی بنا پر فی ایکڑ زرعی پیداوار دنیا بھر کے مقابلے میں پست ہے, جبکہ صنعت نہ ہونے کے برابر ہے. نتیجے کے طور پر ملکی پیداوار کی سطح پست رہتی ہے, جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع میں کمی ہو رہی ہے. نمبر 3, معاشی پالیسیاں. آج تک ہمارے ملک کی معاشی پالیسیاں تشکیل پانے کے بعد درست سمت میں حرکت کرنے سے قاصر ہیں, جس سے معیشت میں دولت کی تقسیم میں ناہمواری پیدا ہوئی اور ملک کی ترقی میں مزدوروں کو کوئی خاص حصہ نہ ملا. ملک کا زیادہ تر سرمایہ اثاثے, بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کے قرضے چند سو افراد کے پاس تھے, جبکہ عام آدمی کو سرمایہ کاری اور قرضوں وغیرہ کی سہولتیں حاصل نہیں تھیں. زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کو بالکل نظر انداز کیا گیا. بھٹو کے دور میں سوشلزم کا نعرہ بلند کیا گیا اور قومی ملکیت میں لینے کے اقدامات میں سرمایہ دار طبقے کو بدل کر کے رکھ دیا, جس سے سرمایہ کاری کی فضا متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے ملک میں صنعتی شعبہ ترقی نہ کر سکا اور نتیجتاً ملک بے روزگاری کا شکار ہو گیا. نمبر 4, بیرونی امداد. موجودہ دور میں بیرونی امداد کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, لیکن یہ امداد بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. بہت سی بیرونی امداد سیاسی مصلحتوں کے تحت دی جاتی ہے اور اکثر غیر پیداواری مقاصد کے لیے دی جاتی ہے. اگر پیداواری مقصد ہو تو اس پروجیکٹ کی مدت طویل ہوتی ہے, جیسے بجلی گھر, ڈیم وغیرہ. ان پروجیکٹ سے پیداوار تو فوراً حاصل نہیں ہوتی, لیکن ان پر کیے جانے والے اخراجات سے معیشت پر بوجھ بڑھ جاتا ہے. کسی بھی ملک کی کمزور معیشت بے روزگاری کو جنم دیتی ہے. نمبر 5, فنی تعلیم کی کمی. ہمارے ملک میں زیادہ تر عمومی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے, لیکن فنی تعلیم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ڈگریاں لے کر نوکریوں کے حصول کے لیے حکومتی دروازوں پہ دستک دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے برعکس اگر فنی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے تو نوجوانوں کے لیے روزگار کے حصول میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے چند اقدامات. نمبر 1, آبادی پر کنٹرول. بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں آبادی کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. ایک تو لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ بڑھتی ہوئی آبادی ان کے اور ملک کے لیے بوجھ ہے، دوسری طرف ملک میں آبادی کنٹرول کرنے کے مصنوعی اقدامات کو روشناس کرایا جائے. نمبر دو، پیداوار میں اضافہ. ملک کے زرعی اور صنعتی شعبوں کو ترقی دی جائے، یہ اسی صورت ممکن ہے جب سیمو تھور دور کر دی جائے، اعلیٰ بیج اور کھادیں استعمال کی جائیں، مشینوں کا استعمال بڑھایا جائے، دوسری طرف صنعتی شعبوں میں کسی واضح معاشی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے، سرمایہ کاروں کو لائسنس، خام مال اور مشینری کی درآمد وغیرہ کی سہولتیں حاصل ہوں. ان شعبوں کی ترقی سے ملک کی پیداوار بڑھے گی اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا. نمبر تین، سادگی کا فروغ. ملک میں سادگی کو فروغ دیا جائے، لوگوں کے صرف کرنے کے انداز میں اس طرح تبدیلیاں لائے جائیں کہ وہ فضول خرچی سے بچپن اور زیادہ سے زیادہ بچیں اور زیادہ سے زیادہ رقوم بچا کر سرمایہ کاری میں لگائیں. رسومات کے بے تحاشا خرچ پر پابندی لگائی جائے، درآمدی اشیاء میں کمی کی جائے. ان اقدامات سے عوام میں خوشحالی آئے گی اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے. نمبر چار، خوشحال پاکستان پروگرام. حکومت پاکستان نے غریب لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے خوشحال پاکستان پروگرام شروع کیا ہے. اب تک اس پروگرام میں 24 ملین روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. 2001-2002 کے لیے اس پروگرام میں 15 بلین روپے مختص کیے گئے. نمبر پانچ، ایس ایم ای سیکٹر کی ترقی. حکومت نے 1 جنوری 2002 کو ایس ایم ای سیکٹر کی ترقی کے لیے ایس ایم ای بینک قائم کیا. اس بینک نے 330 منصوبوں کے لیے 95 ملین روپے دیے، جس سے 1000 افراد کو روزگار کا موقع ملا. خود روزگار کے لیے غریب لوگوں کو قرضے کی سہولت کی خاطر خوشحال بینک کھولا گیا. آئندہ 5 سالوں میں یہ بینک 6 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے 7.6 بلین روپے کا قرضہ دے گا. منشیات کا استعمال. انسانی معاشروں میں نشاور اشیاء کا استعمال صدیوں پرانا ہے. سوئٹزرلینڈ سے ملنے والے افیون کے ڈوڈے 2000 سے 5000 سال قبل مسیح کے بیان کیے گئے ہیں. قدیم مصری اور یونانی معاشروں میں اسے 1500 قبل مسیح بطور درد دور کرنے اور نیند لانے کی ادویہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. قدیم چین میں 2800 قبل مسیح بھنگ کا استعمال بعض بیماریوں کے لیے عام تھا، اور بعض شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 600 قبل مسیح میں ایران میں بھنگ عام استعمال ہوتی تھی. ہندوؤں کی مشہور قدیم کتاب رگ وید میں بھنگ کو ہنسنے ہنسانے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا، جبکہ یہودی کاہنوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تاثیر کے لحاظ سے بھنگ خدا شناسی سے واسطہ ہے. تعریف: ایسی ادویات یا کیمیائی اجزاء جن کے استعمال سے اعصابی نظام بری طرح متاثر ہو، افراد فرد کی صحت خراب ہو جائے اور معاشرے کو نقصان پہنچے، منشیات کہلاتی ہے. افیون، مافین، ہیروئن، کوکین، بھنگ، حشیش، چرس اور شراب وغیرہ عام استعمال والی غیر قانونی منشیات ہیں. منشیات کی اقسام: نشہ آور چیزوں کو ان کے اثرات کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں مسکن، ہیجائی اور فریب نظر شامل ہے. مسکن سے مراد ایسی نشہ آور اشیاء ہیں جس کے استعمال سے جسمانی بے حسی اور غشی پیدا ہو جاتی ہے اور ذہن پر غنودگی چھائی رہتی ہے. ان میں پوست خاندان سے تعلق رکھنے والی نشہ آور اشیاء شامل ہیں، جیسے مارفین، افیون اور ہیروئن وغیرہ. دوسرے نمبر پر ہیجائی نشہ آور اشیاء ہیں. ان کے استعمال سے جسم میں جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے. ان کا عادی شخص وقتی طور پر جسمانی توانائی اور چستی محسوس کرتا ہے. ان اشیاء میں کوکین اور شراب شامل ہیں. تیسرے نمبر پر فریب نظر نشہ آور اشیاء ہیں. اس کا عادی شخص ہستی کو فریب نظر سمجھنے لگتا ہے اور اونچے خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے. بھنگ، میری جوانا اور حشیش اسی زمرے میں شامل ہیں. اہم نشہ آور اشیاء: نمبر ایک، افیون. ایک روایت کے مطابق جنوبی ایشیا پاکستان میں پوست کا پودا پہلی مرتبہ اسکندر اعظم کی فوج نے کاشت کیا تھا. اس کاشت کا بنیادی مقصد شدید زخمی فوجوں کے لیے نشہ آور اور درد کش دوا تیار کرنا تھا. افیون کا طبی استعمال اور اس کی افادیت آج بھی مسلمہ ہے. ایک اندازے کے مطابق موجودہ دور میں بھی تقریباً 65 ملین ادویات کے نسخوں میں افیون استعمال کی جاتی ہے. پوست کا پودا بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. اسے نہ تو زیادہ پانی کی ضرورت ہے اور نہ ہی موسمی حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. ये पौधा बर्फानी इलाकों में भी आसानी से उगाता है। इसका फैलाव भी कुदरती होता है। पोस्त का डोडा पकने के बाद खुद ब खुद फट जाता है और इससे लातादार पौधे निकल आते हैं। पोस्त के पौधे बीजों की थैली पर तेज धार ब्लेड नुमा छुरी से चीरा लगा दिया जाता है। इससे दूध नुमा गाढ़ा मादा बिछता रहता है जो चंद घंटों में ब्राउन मोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसे खुरच कर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये मादा खालिस अफीम है। नंबर दो, मॉर्फीन। 1828 में एक जर्मन साइंसदान ने शदीद दर्द से आरजी सुकून के लिए मॉर्फीन तैयार की और इंसानी जिस्म में इंजेक्शन के जरिए दाखिल की जाने लगी। बाद में इसका नाजायज इस्तेमाल शुरू हो गया। मॉर्फीन को तैयार करने के लिए अफीम को गर्म पानी में उबाला जाता है। जब ये माया की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो केमिकल्स के जरिए खालिस अज्जा को अलग कर लिए जाते हैं और फिर इसे फिल्टर किया जाता है और इससे हासिल होने वाला मादा मॉर्फीन कहलाता है। नंबर तीन, हेरोइन। 1898 में जब ये महसूस किया जाने लगा कि मॉर्फीन का नाजायज इस्तेमाल बढ़ रहा है तो मरीजों की आदत छुड़ाने के लिए हेरोइन को बतौर दर्द कुश दवा मुतारिफ कराया गया। ये मॉर्फीन के मुकाबले में ज्यादा आरामदेह और जुद असर साबित हुई, लेकिन ये मॉर्फीन से ज्यादा जिस्मानी इन्हिसारियत का बायस बन गई। हेरोइन एक कीमियाई अमल के जरिए मॉर्फीन से तैयार की जाती है। आमतौर पर अगर सारा अमल सही हो तो करीबन 15 किलो अफीम से 1 किलो हेरोइन का पाउडर हासिल होता है। इसके असरात मॉर्फीन से 5 गुना ज्यादा है। नंबर चार, कोकेन। कोकेन कोका के पत्तों से तैयार की जाती है। कोका की झाड़ी का पोस्त के पौधे से कोई ताल्लुक नहीं है। कोका के पत्तों को पानी में भिगोकर महलूल तैयार किया जाता है और इसे उबाल कर लई तैयार की जाती है। कोका पेस्ट को लेबोरेटरी प्रोसेसिंग के जरिए मुसफ्फा किया जाता है। कोकेन छोटे छोटे सफेद बिलोरे दानों की शक्ल में दस्तियाब होती है। अगरचा कोका के पत्तों का तिब्बी इस्तेमाल सदियों पुराना है, लेकिन इसका गैर कानूनी इस्तेमाल भी आम है। नशाबाज इसे सांस के जरिए या इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल करते हैं और ये मरकजी निजाम आसाब में हैजान पैदा कर देती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। नशाबाज फौरी तौर पर जिस्मानी और नफसियाती एतबार से जोश और कुवत महसूस करता है। नंबर पांच, मेरिजुआना। भंग के पत्तों और डोडों को खुश करके आपस में मसल लिया जाता है और तैयार शुदा मादा मेरिजुआना कहलाता है। इसे सिगरेट में भर कर पिया जाता है और धुआं अंदर खींचा जाता है। इस तरह इसके असरात खून में शामिल हो जाते हैं। भंग का पौधा 15 फिट तक बुलंद होता है और हर पौधे में ताक पत्ते होते हैं जो 5 ता 11 तक होते हैं। पत्तों की लंबाई अमूमन 4 ता 6 इंच होती है। इनके ऊपर की सतह गहरी सब्ज और नीचे की सतह हल्की सब्ज दिखाई देती है। नंबर 6, हशीश। भंग के पत्तों को रगड़ने से लेसदार मादा खारिज होता है जो गोंद की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसे चर्स या हशीश कहते हैं और ये तंबाकू में मिलाकर सिगरेट के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरिजुआना से 10 गुना ज्यादा जूद असर होती है। इसके आदी बातूनी और शेखबाज होते हैं। इससे हाफजा कमजोर हो जाता है। दुनिया में मनशियात का इस्तेमाल। आलमी इदारा सेहत के एक अंदाजे के मुताबिक 1984 में दुनिया में 5 करोड़ अफराद मनशियात और मुसक्कन अदवियात के आदि थे। इनमें से 3 करोड़ मेरिजुआना चर्स के रसिया थे। 78 लाख कोकेन इस्तेमाल करते थे। 17 लाख अफीम खाते थे। 7 लाख हेरोइन के आदि थे और बाकी बांदा दीगर नशा आवर अदविया इस्तेमाल करते थे। शराबियों की तादाद इनसे अलहदा थी। अगरचे ये आदाद व शुमार ज्यादा काबिल एतबार और मुस्तनद नहीं, ताहम इस कदर वसी पैमाने पर मनशियात के इस्तेमाल ने इंसान को तरह तरह के मसाइब में मुब्तला कर रखा है। वो इंफरादी तौर पर जहनी और फिक्री कुव्वतों से महरूम हो रहा है। पाकिस्तान में 1982 में मनशियात के आदि अफराद की तादाद अंदाजन 16,71,000 थी, जिसमें अब तक कई गुना इजाफा हो चुका है। मनशियात के असबाब। नंबर एक, जहनी सुकून। बाज लोग जहनी दबाव, तन्हाई, माशर्ती अदम मुताबकत और माशर्ती नाइंसाफियों जैसे नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए मनशियात का सहारा लेते हैं। माहरीन के मुताबिक कुछ लोग माशर्ती इंसाफ के महदूद तरीन तकाजों के हवाले से भी माशर्ती हालात के साथ मुताबकत नहीं कर पाते और नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। नशेबाजों के ख्याल में नशा आवर अशिया उनकी जहनी परेशानियों اور نجی دکھوں کا مداوع ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ 18% مریض اپنے انفرادی دکھوں سے چھٹکارا کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، لطف اندوزی۔ بعض لوگ صرف کیف و سرور اور جنسی لذت کی خاطر نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 6% لوگ جنسی لذت کی خاطر منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور 27% محض کیف و سرور کے لیے انہیں گلے لگاتے ہیں۔ نمبر 3، تفریحی میل جول۔ عام آدمی نشہ بازی اپنے احباب سے سیکھتا ہے جن کے ساتھ اس کی گہرے میل جول ہوں اور جن کے ساتھ اس کے رویے اور محرکات مشترک ہوں، ان کی سرگرمیوں کو پسندیدہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ جس قدر میل جول کی شدت زیادہ ہوگی، نشے باز کی عادات پختہ اور انحصاریت زیادہ ہوگی۔ عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ نشیوں کو نشہ آور اشیاء دوستوں کے ذریعے ملتی ہیں۔ نمبر 4، طویل بیماری۔ کچھ لوگ طویل عرصے کی جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے تنگ آ کر نشہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں بیزاری اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کی دشواریوں سے فرار کی خاطر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اندازاً 9% مریضوں نے بیماریوں کو نشے کا سبب بنایا۔ نمبر 5، تجسس۔ نشہ آور اشیاء کا دوسرا سبب تجسس ہے۔ قریباً 20% ہیروئن کے نشہ بازوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نئے نئے تجربات کی خاطر اسے استعمال کیا۔ بعض نے دوسروں سے سنی سنائی کیفیتوں کی تصدیق کی خاطر اسے استعمال کرنا چاہا، لیکن مستقل نشے کے عادی ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 45% مریضوں نے اسی سبب کی بنا پر مختلف منشیات کا استعمال شروع کیا۔ نمبر 6، والدین کی شفقت سے محرومی۔ والدین کی شفقت سے محروم اکثر بچے جذباتی تشنگی، اضافی احساس محرومیت اور احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں اور منشیات کی طرف بھی جلد مائل ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے شکستہ گھرانوں کے بچے منشیات کی جانب جلد راغب ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 8% نشئی والدین کی شفقت سے محرومی کی بنا پر منشیات کے عادی ہوتے ہیں۔ غیر قانونی ہتھیاروں کا استعمال، دہشت گردی۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر کچھ لوگ غیر قانونی طور پر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان غیر قانونی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ یہ لوگ قتل، ڈکیتی، اغوا اور بم دھماکوں کے ذریعے دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ موجودہ دور میں دہشت گرد اپنی کارروائیاں جدید طریقوں سے کرتے ہیں۔ وہ اپنی سرگرمیوں میں موبائل فون، کمپیوٹر اور کیمیائی ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سالانہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ڈرگ مافیا۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں ڈرگ مافیا کا راج ہے۔ حکومتیں انہی کی وجہ سے بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ جیسے 1980 میں انہی کے اشارے پر بولیویا کی منتخب حکومت ختم کر دی گئی۔ کولمبیا میں منشیات کے مشہور سوداگر میڈلین کارٹلے نے اپنی ذاتی فوجی دستے قائم کر رکھے ہیں۔ دنیا میں منشیات کا 80% کاروبار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ شخص کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ اس نے 1986 تک درجنوں قتل کرائے، جن میں کولمبیا کا وزیر انصاف، 21 جج صاحبان، درجن بھر پولیس اور فوج کے افسران اور ہنگری کولمبیا کے سفیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ لاطینی امریکہ کے اکثر دہشت گرد اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے حکومتوں کو بنانے اور معذور کرنے پر بھی دسترس حاصل کر لی ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں۔ کے 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 نام کی ایک دہشت گرد تنظیم 1860 میں قائم ہوئی۔ یہ سفید فام امریکہ میں سیاہ فام لوگوں، یہودیوں اور اقلیتی لوگوں کو مخالف ہے۔ اس تنظیم کے پوری دنیا میں دہشت گرد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ آرمی، ڈائریکٹ ایکشن، موساد اور ریڈ بریگیڈ قابل ذکر ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی۔ پاکستان میں بھی غیر قانونی ہتھیاروں کے ذریعے کی جانے والی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پاکستان میں جرائم کی شرح دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف غیر قانونی ہتھیار ہے۔ حکومت پاکستان نے کئی مرتبہ اس سلسلے میں غیر قانونی ہتھیار واپس لینے کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے۔ دوسری طرف افغانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ آئے روز بم دھماکے کیے جا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی کی یہ آگ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو پیار اور محبت سے سمجھا کر ان سے مذاکرات کر کے اس دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ قبائلی علاقہ جات، پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو فاٹا کہتے ہیں۔ پاکستان میں موجود قبائلی علاقوں کا کل رقبہ 10,510 مربع کلومیٹر ہے۔ ان علاقوں کی کل تعداد 11 ہے۔ ان کے نام مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پشاور کا قبائلی علاقہ۔ پشاور کا قبائلی علاقہ 261 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے۔ اس کی آبادی 3,07,061 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، کوہاٹ کا قبائلی علاقہ۔ کوہاٹ کا قبائلی علاقہ 446 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس کی آبادی 5,07,245 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، ڈی آئی خان کا قبائلی علاقہ۔ یہ قبائلی علاقہ 3,229 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس کی آبادی 8,06,007 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، بنو کا قبائلی علاقہ۔ بنو کا قبائلی علاقہ 877 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اور اس کی آبادی 7,09,362 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 5، باجوڑ ایجنسی۔ باجوڑ ایجنسی کا رقبہ 1290 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس کی آبادی 28,09,206 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 6، کرم ایجنسی۔ اس علاقے کا رقبہ 3,380 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی 29,04,362 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 7، محمد ایجنسی۔ اس قبائلی علاقے کا رقبہ 2,296 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی 16,03,933 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 8، خیبر ایجنسی۔ اس کا رقبہ 2,776 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 28,04,256 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 9، ایس وزیرستان ایجنسی۔ اس کا رقبہ 6,620 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی 30,09,454 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 10، این وزیرستان ایجنسی۔ اس کا رقبہ 4,707 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی 23,08,910 افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 11، اورک ایجنسی۔ اس قبائلی علاقے کا رقبہ 15,1538 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی 35,08,751 افراد پر مشتمل ہے۔ جرگہ سسٹم۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایک جیسا نظام رائج ہے، ماں سوائے قبائلی علاقوں کے، جہاں وفاقی حکومت پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے قبائلی سرداروں سے رابطہ رکھ کر ان علاقوں کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ سارے کے سارا قبائلی علاقہ جرگے کے انصاف کے تحت آتا ہے، یعنی انصاف جرگے کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ جرگہ اس قبیلے کے مذہبی اور با اصول و باکردار لوگوں کے ایک نسل پر مشتمل ہوتا ہے۔ جرگے کا فیصلہ اس قبیلے کے ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے۔ زبان۔ قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگ زیادہ تر پشتو بولتے ہیں۔ اس کے بولنے والے لوگوں کو پشتون یا پختون کہا جاتا ہے۔ اس زبان کی ابتدا تقریباً 5,000 سال پہلے افغانستان کے علاقے باختر یا بخت میں ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے اسے باختو یا پختو کا نام دیا گیا، جو بعد میں پختو یا پشتو بن گیا۔ زمانہ قدیم میں مشرقی ایران قبائل دریائے سندھ اور کوہ ہندوکش کے درمیانی علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ پشتو انہی کی زبانوں سے ماخوذ ہے۔ قبائلی لوگ۔ زیادہ تر قبائلی علاقوں کی آب و ہوا سرد ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ زیادہ تر قبائلی لوگ سردیوں کے موسم میں گھر بیٹھ کر گھریلو دستکاری کا کام کرتے ہیں، اور عورتیں شیشے اور کڑھائی کا کام بہت عمدہ کرتی ہیں۔ یہ اشیاء بعد میں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ گرم علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب سردی کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو یہ لوگ واپس لوٹ آتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، ان کا کاروبار کرتے ہیں، چھوٹی موٹی تجارت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کھلا لباس اور پگڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ آب و ہوا انسانی خوراک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ان علاقوں کے لوگ گوشت، سبزیاں اور پھل استعمال کرتے ہیں۔ سردی کی وجہ سے انہیں اپنے جسم کو گرم رکھنے اور کارآمد رکھنے کے لیے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثقافت۔ ثقافت جسے انگریزی میں کلچر کہتے ہیں، کسی چیز یا ذات کی جسمانی اور ذہنی نشوونما اور اصلاح وغیرہ ہے. عام اصطلاح میں اس سے مراد انسان کی ذاتی اور اجتماعی نشوونما کے جملہ پہلو ہوتے ہیں. ثقافت کسی معاشرے کے افراد کے طرز زندگی اور تمدن کا حسن ہے. اس میں وہ تمام امور شامل ہوتے ہیں جس سے اس معاشرے کے افراد کے جمالیاتی ذوق، تفریحی شوق اور فنی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کسی قوم کی ثقافت اس کے عقیدہ، نظریات، روایات اور ماحول کے ترجمان ہوتی ہے، اور مختلف قوموں کی ثقافت اتنی منفرد اور نمایاں ہوتی ہے کہ وہ قومیں صاف طور پر الگ الگ پہچانی جا سکتی ہیں. رسومات. قبائلی علاقوں کی چند اہم رسومات درج ذیل ہیں. نمبر ایک، آزادی. قبائلی لوگ ایک حد تک آزاد زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان آزادیوں میں پنہا پابندیوں کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اس میں خلاف ورزی کرنے والے کو شدید سزائیں بھی دی جاتی ہیں. نمبر دو، شادی بیاہ. شادی بیاہ کی تقریبات کا بھی قبائلی ثقافت میں خاص مقام ہے. شادی کے سلسلے میں اپنی روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اپنے قبیلے سے باہر شادی نہیں کرتے. نمبر تین، توہم پرستی. قبائلی عوام شدید طریقے سے توہم پرستی کا شکار ہیں، اور اس طرح اس کے اسیر ہیں کہ اگر کوئی سفر پر جا رہا ہو تو پیچھے سے آواز دینا بچوگونی کہلاتا ہے. آنکھ کا پھڑکنا بھی توہمات کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. یہ لوگ اپنی خوشیوں اور غموں کا حساب انہی توہمات سے لگاتے ہیں. نمبر چار، انتقام کا جذبہ. انتقام ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر قبائلی کی سرشت میں ودیت کر دیا گیا ہے. انتقام کا جذبہ ہر قبائلی کا وہ تاریک پہلو ہے جس نے نسلوں، خاندانوں کو تہ خاک میں ملا دیا ہے. یہ جذبہ اس قدر گھناؤنا ہے کہ فہم و ادراک، سوچ کی قوت، تحمل اور رواداری جیسے سارے جذبات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. قبائلی قوم میں اس جذبے کی بدولت بچے یتیم، عورتیں بیوہ اور بہنیں اس حسین احساس سے محروم ہو جاتی ہیں جو ان کے سر پر آنچل ہوتا ہے. نمبر پانچ، ایفائے عہد. قبائلی قوم میں ایفائے عہد کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے. یہ لوگ اپنے عہد کو نبھانے کے لیے اپنے فائدے یا نقصان کا شمار نہیں کرتے. ان میں عزم و ہمت کی جگہ انا زیادہ ملتی ہے. یہ لوگ اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ماحولیاتی مسائل. قدرتی نباتات. کسی ملک کے علاقے کی قدرتی نباتات کا انحصار وہاں کے درجہ حرارت، بارش کی مقدار اور وہاں کی زمینی مٹی کی خصوصیات پر ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان کے مختلف حصوں کی زمینی مٹی کی خصوصیات، درجہ حرارت اور بارش کی مقدار میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، جس کے باعث ہمارے ملک کے ہر حصے میں قدرتی نباتات کی پیداوار یکساں قسم کی نہیں ہے. اہم قدرتی نباتات کو مندرجہ ذیل تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر ایک، جنگلات. نمبر دو، حیوانات. نمبر تین، پانی. نمبر ایک، جنگلات. ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جنگلات بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جنگلات سے سرزمین خوبصورت اور درجہ حرارت میں اعتدال پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ زمین کی زرخیزی، سیم و تھور میں کمی اور تند و تیز آندھیوں سے فصلوں اور انسانوں کو محفوظ رکھتے ہیں. حفاظت اور نشوونما. جنگلات کی حفاظت اور نشوونما کی طرف کافی توجہ دی جاتی ہے. ان مواقع پر انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کو درخت لگانے اور ان کی حفاظت کرنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ سرکاری طور پر سڑکوں، نہروں اور ریلوے لائنوں کے ساتھ ساتھ درخت لگائے جاتے ہیں. بیراجوں اور ڈیموں کے گرد بھی درخت لگائے جاتے ہیں تاکہ پانی کے کٹاؤ کے عمل پر قابو پایا جا سکے. میدانی اقسام. پاکستان میں کئی قسم کی آب و ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں. میدانی علاقوں کے جنگلات. دریاؤں کے کناروں پر محکمہ جنگلات کے کئی ذخیرے موجود ہیں، جن میں شیشم، پاپولر، سفیدہ، کیکر اور فراش کے درخت ملتے ہیں. میدانی علاقوں میں جنگلات کے سرکاری ذخیرے چھانگا مانگا، خانے وال، توبہ ٹیک سنگھ، پورے والا، بہاول پور، سکھر، پونسا اور کوٹری میں موجود ہیں. ان میں شہتوت، شیشم، سنبل، دھیرک، سفیدے اور جامن کے درخت ملتے ہیں. دامن کوہ کے علاقوں کے جنگلات. ان میں کاہو، جنڈ، توت، سنبل اور پھلاہی کے درخت ملتے ہیں. یہ جنگلات جہلم، گجرات، مردان اور اٹک کے اضلاع میں پائے جاتے ہیں. شمالی اور شمالی مغربی علاقوں میں جنگلات. مری، ایبٹ آباد، مانسہرا، سوات، چترال اور ایسے علاقے جہاں بارش دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، وہاں زیادہ تر دیودار، چیل، پڑتل اور سنوبر کے درخت بڑی شہرت رکھتے ہیں. بیلا کے جنگلات، پنجاب اور سندھ کے دریائی علاقوں میں خود درختوں میں خود رو درختوں مثلاً کیکر اور شیشم وغیرہ نے آگ کی اگ کر جنگل کی شکل اختیار کر لی ہے، اسے بیلا کے جنگلات کہتے ہیں. جنگلات کی اہمیت. نمبر ایک، قدرتی وسائل میں اضافہ. جنگلات کی مدد سے قدرتی وسائل میں اضافہ ہوتا ہے. جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے. نمبر دو، دریاؤں کا کٹاؤ. دریاؤں کی وجہ سے مٹی مضبوط ہو جاتی ہے اور دریاؤں کے کٹاؤں سے محفوظ ہو جاتی ہے. جنگلات کی غیر موجودگی میں مٹی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ دریاؤں کے پانی جس طرح چاہتے ہیں اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. نمبر تین، خوشگوار ماحول. جنگلات کی مدد سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. درخت ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں. موجودہ دور میں جنگلات انتہائی ضروری حیثیت اختیار کر گئے ہیں. نمبر چار، چراگاہیں. قدرتی طور پر پائی جانے والی چراگاہیں ملک کے کسانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. وہاں پر کسان اپنے جانور پالتے ہیں. ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مناسب دیکھ بھال کی جائے. یہ صفحہ نمبر 183 ہے. پارٹ نمبر 16 یہاں مکمل ہوتا ہے.